أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم۔ پھر میں ہدایت پا گیا۔ محمد تیجانی سماوی کی اس کتاب کا چیپٹر نمبر 26 اور پیج نمبر 209۔ وہ صحیح حدیثیں جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کو واجب بتاتی ہیں، شیعہ ڈیوز کی جانب سے پیش کر رہی ہوں۔ اس میں سب سے پہلی حدیث ثقلین، لوگوں میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان سے تمسک کیا تو گمراہ نہ ہوگے، اور وہ خدا کی کتاب اور میری عترت یعنی میرے اہل بیت ہیں، اور اس طرح بھی فرمایا قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آ جائے اور میں لبیک کہوں۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ پہلی چیز قرآن ہے جس میں ہدایت و نور ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ بریکٹ میں صحیح مسلم، باب الفضائل، علی علیہ السلام، جلد 5، صفحہ 122، صحیح ترمیزی، جلد 5، صفحہ 328، مستدرک الحاکم، جلد 3، صفحہ 140، مسند امام احمد بن حنبل، جلد 3، صفحہ 17۔ اس حدیث میں پہلے ہم خوب غور و فکر کرتے ہیں، جس کو سائے اہل سنت والجماعت میں ذکر کیا ہے، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ صرف شیعہ حضرات ہی ثقلین یعنی قرآن و عترت کی پیروی کرتے ہیں، اور اہل سنت حضرت عمر کی اتباع حسبنا کتاب اللہ میں کرتے ہیں۔ کاش کتاب اللہ ہی پر عمل کرتے اور اس کی تاویل اپنی خواہشات کے مطابق نہ کرتے۔ جب خود حضرت عمر کتاب اللہ میں کلالہ اور آیت تیمم کا مطلب نہیں جانتے تھے، بلکہ مزید دیگر احکام کو نہیں جانتے تھے، تو جو لوگ ان کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور بغیر کسی اجتہاد کے یا نصوص قرآنیہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کر کے عمر کی تقلید کرتے ہیں، وہ بیچارے قرآن کو کیا سمجھیں گے۔ فطری بات ہے کہ اہل سنت اپنے یہاں کی روایت میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اپنی سنت، بریکٹ میں لکھا ہے صحیح مسلم، نسائی، ترمیزی، ابن ماجہ، ابی داؤد وغیرہ نے اس مشہور حدیث کو اپنے اپنے یہاں لکھا ہے، بریکٹ کلوز، سے ہماری رد کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ حدیث اگر صحیح ہے، اگرچہ باعتبار معنی درست ہے، تو حدیث سابق میں جو لفظ عترت آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عترت کی طرف رجوع کرو تاکہ وہ میری سنت بیان کریں، یا یہ کہ جب رجوع کرو تو وہ حضرات صحیح احادیث بیان کریں گے، کیونکہ وہ کذب سے مبرہ ہیں اور خدا نے آیت تطہیر کے ذریعے ان کی عصمت پر مہر کر دی ہے۔ دوسرا یہ بھی احتمال ہے کہ وہ حضرات معنی و مقاصد کو بیان کریں گے، کیونکہ تنہا قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ کتنے ہی گمراہ فرقے ہیں کہ وہ بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس وقت مروی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن تو خاموش ہے، اس میں جتنے احتمال چاہو پیدا کر دو۔ قرآن میں محکم متشابہ بھی ہے، جس کا علم صرف راسخون فی العلم ہی کو ہے، اس لیے تعبیر قرآن کی بنا پر انہی کی طرف قرآن فہمی کے لیے رجوع کرنا ہوگا، یا تعبیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ راسخون فی العلم سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہی ہے، مترجم، بریکٹ میں تھا یہ۔ اس لیے شیعہ حضرات تمام چیزوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اجتہاد صرف وہاں کرتے ہیں جہاں معصوم کی نص موجود نہ ہو، اور ہم لوگ یعنی سنی، خواہ تفسیر قرآن ہو یا اثبات سنت کا مسئلہ ہو یا تفسیر کا مقصد ہو، سب ہی میں صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور صحابہ کے حالات، ان کے کردار، ان کے استنباط، ان کا اپنی رائے سے اجتہاد، بریکٹ میں لکھا ہے، وہ بھی نصوص صریحہ کے مقابلے میں، بریکٹ کلوز، ان سب کا علم آپ کو ہی ہے۔ قرآنی نصوص کے مقابلے میں صحابہ کے سینکڑوں ذاتی اجتہاد ہیں، اس لیے ان کی طرف رجوع کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ جب بھی ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں آپ کس کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، تو فوراً جواب دیتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اہل سنت نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تمہارے اوپر واجب ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو اور میرے بعد والے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو، اس پر بہت مضبوطی سے عمل کرو۔ لہذا جس سنت پر حضرات عمل کرتے ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ وہ زیادہ تر سنت خلفاء ہیں، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلفاء ہی کے حوالے سے منقول ہے، بریکٹ میں لکھا ہے تو در حقیقت وہ بھی سنت خلفاء ہی ہے، بریکٹ کلوز۔ اور اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض بھی کر لیا جائے تو بقول اہل سنت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں، تو پھر پیروی کیسی؟ کیونکہ اہل سنت کی صحاح میں روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی سنت نقل کرنے سے روک دیا تھا کہ کہیں وہ قرآن سے غلط ملط نہ ہو جائے، اور ابو بکر و عمر اپنی خلافت کے اوائل میں اس پر سختی سے کاربن بھی تھے، تو سنت منقول ہی نہ ہو سکی تو اس کی پیروی کیسی؟ لہذا ترکو فیکم سنتی رہی کہاں جو حجت ہوتی۔ اس بحث میں جو مثالیں میں نے ذکر کی ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے جو نہیں ذکر کی ہیں ان کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے، بریکٹ کلوز، وہی اس حدیث کے بتلان کے لیے کافی ہیں، کیونکہ سنت خلفاء یعنی ابو بکر و عمر و عثمان سنت رسول کی ضد ہے، جیسا کہ آپ نے خود ہی محسوس کر لیا ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی سب سے پہلی حدیث، بریکٹ میں لکھا ہے یا سیرت خلیفہ، بریکٹ کلوز، جو پیش کی گئی اور جس کو اہل سنت والجماعت اور مورخین سبھی نے لکھا ہے، وہ سخن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ والی حدیث ہے، اور جس کو اہل سنت والجماعت اور مورخین سبھی نے لکھا ہے وہ سخن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ والی حدیث ہے، جس سے ابو بکر نے استدلال کیا تھا اور جناب فاطمہ علیہ السلام نے اس حدیث کی تکذیب کی تھی اور اس کو باطل قرار دیا تھا، اور ابو بکر کے مقابلے میں احتجاج کرتے ہوئے فرمایا تھا میرے باپ کسی بھی طرح قرآن کے خلاف کہہ ہی نہیں سکتے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں، خدا تمہاری اولاد کے حق میں تم سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، اور یہ آیت سب کے لیے ہے، انبیاء ہوں یا غیر انبیاء، تو میرے باپ اس کے خلاف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح جناب فاطمہ علیہ السلام نے اس آیت سے بھی، سورہ نمل کی آیت نمبر 16 ہے، اور علم و حکمت جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سب ہیں، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، استدلال فرمایا اور اس آیت سے بھی احتجاج کیا، سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6، ترجمہ ہے، پس تو اپنی بارگاہ سے مجھے ایک جانشین عطا فرما جو میری اور یعقوب کی نسل کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ بنا۔ دوسرا حادثہ بھی ابو بکر ہی کا ہے، جو ان سے قریب ترین شخص تھا، وہ حادثہ اسی کے ساتھ پیش آیا، یہ واقعہ ابو بکر کی ابتدائی خلافت میں پیش آیا تھا اور مورخین اہل سنت نے اس کو لکھا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ابو بکر کا فیصلہ تھا کہ ان سے جنگ کر کے ان کو قتل کیا جائے، لیکن عمر اس کے مخالف تھے، وہ کہتے تھے ان سے قتال نہ کرو، میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کہیں، اور جو اس کو کہے اس کا مال اس کا خون محفوظ ہے، اس کا حساب اللہ پر ہے۔ مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر میں علم علی علیہ السلام کے حوالے کیا تو علی علیہ السلام نے پوچھا میں ان لوگوں سے کس چیز پر قتال کروں؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کہیں اور جب اس کا اقرار کر لیں تو تمہارے لیے ان کا خون بہانا اور مال لوٹنا جائز ناجائز ہے، مگر یہ کہ وہ حق ہو اور ان کا حساب خدا کے اوپر ہے۔ بریکٹ میں ہے صحیح مسلم جلد 8 صفحہ 51 کتاب الایمان۔ لیکن ابو بکر اس حدیث سے قانع نہیں ہوئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم جو نماز و زکوٰۃ میں فرق ڈالے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اس لیے کہ زکوٰۃ حق المال ہے۔ یا اس طرح کہا تھا، خدا کی قسم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا کرتے تھے، اگر کسی نے اس میں سے ایک اونٹ باندھنے کی رسی بھی نہ دی تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ ابو بکر کی اس بات سے عمر قانع ہو گیا اور فرمایا، میں نے ابو بکر کو اس پر مصر دیکھا، یہاں تک کہ خدا نے میرے لیے بھی شرح صدر کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہوں، خدا کس طرح ان کا شرح صدر کر دیتا ہے۔ چونکہ قرآن میں خدا نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں سے قتال حرام قرار دیا ہے۔ آیت یہ ہے، ترجمہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ہے یہ: اے ایمانداروں، جب تم خدا کی راہ میں جہاد کرنے کو سفر کرو تو کسی کے قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، بلکہ اچھی طرح جانچ لیا کرو، اور جو شخص اظہار اسلام کی غرض سے تمہیں سلام کرے تو تم بے سوچے سمجھے نہ کہہ دیا کرو کہ تو ایماندار نہیں ہے۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم فقط دنیاوی اثاثے کی تمنا رکھتے ہو کہ اسی بہانے قتل کر کے لوٹ لو، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہی ہے تو خدا کے یہاں بہت سی نصیحتیں ہیں۔ مسلمانوں، پہلے تم خود بھی تو ایسے ہی تھے، پھر خدا نے تم پر احسان کیا کہ بے کھٹکے مسلمان ہو گئے۔ غرض خوب چھان بین کر لیا کرو، بے شک خدا تمہارے ہر کام سے خبردار ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے قتال کے جواز کے لیے تاویل کی گئی۔ دوسری اہم بات یہ کہ جن لوگوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، وہ وجوب زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، بلکہ اس لیے دیر کی تھی کہ معاملے واضح ہو جائے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں شریک تھے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت پر نص کو سماعت کیا تھا، اس لیے جب خلاف توقع ابو بکر کے خلیفہ ہونے کی خبر پہنچی تو یہ لوگ بھونچکا رہ گئے اور زکوٰۃ میں ذرا تاخیر کی تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ لیکن ابو بکر نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ بات دب جائے۔ اب میں چونکہ نہ شیعوں کے قول سے استدلال کرتا ہوں نہ احتجاج، اس لیے اس قصے کو ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں جو اس میں وقت نظر سے تحقیق کرنا چاہیں۔ لیکن اتنی بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طالبہ نے آ کر کہا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں کہ خدا مجھے مالدار کر دے، اور بہت اصرار کیا، اللہ سے معاہدہ کیا کہ وہ صدقہ دیا کرے گا۔ بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور وہ اتنا مالدار ہو گیا کہ اطراف مدینہ میں اس کے اونٹوں بھیڑوں کی گنجائش نہ رہی، تو وہ مدینہ سے دور چلا گیا اور نماز جمعہ میں حاضری بھی نہیں دے پاتا تھا۔ پھر جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصول تحصیل کرنے والوں کو اس کے پاس زکوٰۃ کے لیے بھیجا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو جزیہ یا مثل جزیہ ہے اور زکوٰۃ نہیں دی۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس سے قتال کیا نہ حکم قتال دیا۔ البتہ قرآن کی آیت آئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 75-76 کا ترجمہ ہے: اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا سے قول و قرار کر چکے تھے کہ اگر اپنے فضل و کرم سے کچھ مال دے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکار بندے ہو جائیں گے۔ تو جب خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمایا تو لگے اس میں بخل کرنے اور کترا کے منہ پھیرنے۔ نزول آیت کے بعد طالبہ روتا ہوا خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور کہا، میری زکوٰۃ قبول کر لیں، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اگر ابو بکر و عمر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو یہ مخالفت کیسی؟ اور محض زکوٰۃ نہ دینے پر بے گناہ مسلمانوں کا خون بہانا کیسا؟ ابو بکر کی طرف سے عذر پیش کرنے والے اور ان کے غلط فعل کی تاویل کرنے والے کے زکوٰۃ حق مال ہے، اس کے روک لینے پر قتل کرنا جائز ہے۔ طالبہ کے قصے کے بعد کیا تعویل کریں گے؟ اس نے بھی جزیہ سمجھ کر روک لیا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کا حکم نہیں دیا۔ طالبہ کے قصے نے نہ ابو بکر کے لیے تعویل کی گنجائش چھوڑی ہے، نہ ان کے ماننے والوں کے لیے۔ اور کون جانتا ہے کہ ابو بکر نے عمر کو اس طرح مطمئن نہ کیا ہوگا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو قتل اس لیے ضروری ہے کہ وہ غدیر والے واقعے کو پیش کر کے عذر کر رہے ہیں، کہیں تمام اسلامی شہروں میں یہ بات پھیل نہ جائے۔ بس اسی کے بعد خدا نے عمر کے لیے بھی شرع صدر کر دیا کہ ان کا قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ یہی عمر ہیں جب انکار بیعت کرنے والے بیعت فاطمہ میں جا کر بیٹھ رہے تو انہوں نے دھمکی دی، اگر لوگ نکل کر بیعت ابو بکر نہیں کرتے تو میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا۔ تیسرا حادثہ جو ابو بکر کی ابتدائی خلافت میں پیش آیا، اور عمر و ابو بکر میں اختلاف رائے پیدا ہوا، اور ابو بکر نے نصوص قرآنی و نصوص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی من مانی تعویل کی۔ وہ خالد بن ولید کا قصہ ہے، جنہوں نے مالک بن نویرہ کو تڑپا تڑپا کے قتل کیا اور اسی رات مالک کی بیوی سے ارتکاب زنا کیا۔ حضرت عمر نے خالد سے کہا، اے دشمن خدا، تو نے ایک مسلمان کو قتل کیا پھر اس کی بیوی سے زنا کیا، خدا کی قسم میں تجھے پتھروں سے رجم کروں گا، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی پتھر مار مار کر مار ڈالوں گا۔ بریکٹ میں ہے تاریخ تبری جلد 3 صفحہ 280، تاریخ ابل فدا جلد 1 صفحہ 158، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ 110، الصحابہ فی معرفت الصحابہ جلد 3 صفحہ 236۔ لیکن ابو بکر نے خالد کا دفاع کیا اور کہا، اے عمر، اس کو چھوڑ دو، اس نے تعویل کی اور اس تعویل میں غلطی کی، اب خالد کے بارے میں اپنی زبان بند رکھو، یہ ایک اور رسوائی ہے، اور وہ بھی ایک اتنے بڑے صحابی کے لیے جس کا ہم احترام و تقدس سے ذکر کرتے ہیں، جس کا لقب سیف اللہ ہے، اور مصیبت یہ کہ تاریخ نے اس کو بھی اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خالد بن ولید جیسے صحابی کے بارے میں کیا کہوں، جس نے ایک ایسے جلیل القدر صحابی کو جو بنی تمیم و بنی یربو کا سردار، فتوت و کرم و شجاعت میں ضرب المثل تھا، یعنی مالک بن نویرہ، اس کو قتل کر دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی، کیونکہ جب ان لوگوں نے ہتھیار رکھ دیے اور نماز جماعت پڑھی تو دفتن خالد کے ساتھیوں نے ان کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ ان قیدیوں میں لیلہ بنت المنہال مالک کی بیوی بھی تھی، اور وہ عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں تھی، کہا جاتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت عورت دیکھی نہیں گئی۔ خالد اس کو دیکھتے ہی بے چین ہو گیا۔ مالک نے خالد سے کہا، تم ہمیں ابو بکر کے پاس بھیج دو، اور جو وہ جو چاہیں گے میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ عبداللہ بن عمر اور ابو قتادہ انصاری نے بھی خالد سے شدید اصرار کیا کہ مالک کو ابو بکر کے پاس بھیج دو، لیکن خالد نے کسی کی نہ سنی اور بولے، اگر میں اس کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے معاف نہ کرے۔ اس وقت مالک اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اسی نے مجھے قتل کرایا۔ خالد نے حکم دیا اور مالک کا سر و تن میں جدائی ڈال دی گئی۔ خالد نے مالک کی بیوی لیلہ کو اپنے قبضے میں کیا اور اسی رات اس سے منہ کالا کیا۔ بریکٹ میں ہے تاریخ ابو الفدا جلد 1 صفحہ 158، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ 110، تاریخ ابن السنہا بر حاشیہ کامل جلد 11 صفحہ 114، وفیات الایان جلد 6 صفحہ 14۔ بریکٹ کلوز۔ میں صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہوں جو خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، محرمات الہی کو مباح قرار دیتے ہیں، فروج کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، حالانکہ خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ اسلام کے اندر جس عورت کا شوہر مر جائے وہ عدت پورا کیے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، لیکن خالد کا خدا خواہش نفس تھی، اس کی نظر میں مالک اور ان کے ساتھیوں کو تڑپا تڑپا کر ظلمن و عداوتن قتل کرنا، پھر عدت کا خیال کیے بغیر مالک کی بیوی سے زنا کرنا کوئی بات ہی نہیں تھی۔ عبداللہ بن عمر نے گواہی دی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، مگر خالد کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہ تھی۔ ابو قتادہ انصاری خالد کے ان افعال پر قبیحہ پر شدید غضبناک ہو گئے اور فوراً مدینہ واپس چلے آئے اور قسم کھائی کہ اس لشکر میں رہ کر جنگ نہ کروں گا جس کا سردار خالد ہو۔ بریکٹ میں ہے تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 380، تاریخ یعقوبی جلد نہیں دی گئی، تاریخ یعقوبی صفحہ 110، تاریخ ابی الفدا اصحابہ جلد 3 صفحہ 336۔ اس سلسلے میں استاد محمد حسین ہیکل کا اپنی کتاب الصدیق ابو بکر میں عمر کی رائے و دلیل اس معاملے میں کہ زیر عنوان جو اعتراف ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، چنانچہ ہیکل تحریر کرتے ہیں۔ لیکن عمر جو کارڈ دار عدل کی مثال تھے، کی رائے یہ تھی کہ خالد نے ایک مسلمان پر تادی کی ہے اور انقضاء ادا کے پہلے اس کی بیوی سے منہ کالا کیا ہے، اس لیے کسی بھی لشکر کی سرداری کے لائق نہیں، اس کا ہٹانا ضروری ہے تاکہ وہ دوبارہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھا سکے جس سے امور مسلمین فاسد ہو جائیں اور عربوں کے درمیان مسلمانوں کی وقت گھٹ جائے، اور مالک کی بیوی لیلہ کے ساتھ جو اس نے زنا کیا اس پر سزا دیے بغیر اس کو چھوڑا نہ جائے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ خالد نے مالک کے سلسلے میں تاویل کرنے میں غلطی کی، اگرچہ حضرت عمر اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو لیلہ کے ساتھ جو منہ کالا کیا اس پر حد کا جاری کیا جانا ضروری تھا۔ یہ عذر نہیں پیش کیا جا سکتا کہ وہ سیف اللہ تھے اور ایسے قائد تھے کہ جدھر کا رخ کرتے تھے نصرت و کامیابی ان کے ہم رکاب ہوتی تھی، کیونکہ اگر یہ عذر قابل قبول ہو جائے تو پھر خالد اور امثال خالد کے لیے کھلی چھوٹ ہو جائے گی اور مسلمانوں کے لیے بدترین مثال قائم ہو جائے گی۔ اسی لیے عمر برابر سزا دیے جانے پر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر نے خالد کو بلا کر توبیخ کی۔ بریکٹ میں ہے الصدیق ابو بکر ہیکل صفحہ 151۔ کیا میں استاد ہیکل اور ان جیسے دوسرے علماء جو کرامت صحابہ بچانے کے لیے چالاکی سے کام لیتے ہیں سے پوچھ سکتا ہوں کہ ابو بکر نے خالد پر حد کیوں نہیں جاری کی؟ اور جب بقول ہیکل صاحب عمر و عدل الصارم تھے تو صرف لشکر کی قیادت ہی سے الگ کرنے پر کیوں اصرار تھا؟ حد شرعی جاری کرنے پر کیوں نہ اصرار کیا؟ کیا ان لوگوں نے قرآن کا احترام کر کے حدود خدا جاری کی؟ استغفر اللہ، یہ تو سیاست ہے، اور ابھی آپ سیاست کو کیا سمجھیں، یہ تو حقائق کو بدل دیتی ہے، عجیب چیز کو خلق کرتی ہے، آیات قرآنی کو دیوار پر مار دیتی ہے۔ کیا میں اپنے علماء کرام سے سوال کر سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ایک شریعت عورت نے چوری کی، اسامہ اس کی سفارش کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سفارش کرتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برس پڑے اور غصے میں فرمایا تجھ پر وائے ہو، کیا حد الہی کے سلسلے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اگر فاطمہ علیہ السلام نے بھی چوری کی ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، تم سے پہلے والے اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب شریف چوری کرتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ پھر اس واقعے کے بعد بے گناہ مسلمانوں کے قتل پر اور اسی رات ان کی بیویوں سے ہم بستری کرنے پر کیوں صحابہ کرام خاموش رہتے تھے، حالانکہ شوہر کے مرنے سے بیوی پر غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر بھی اس کو نہ بخشنا کون سی شرافت ہے؟ اسی کو کہتے ہیں مرے پر سو درے۔ کاش یہ علماء صحابہ کے ان اقدامات سے شرم و حیا محسوس کر کے ہی خاموش رہتے، لیکن ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جھوٹی باتیں بنا کر خالد کے جھوٹے فضائل و محاسن بیان کر کے خالد کو سیف اللہ کا لقب دے کر اس کے فعل کے جواز کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ میرا ایک دوست مذاق کرنے اور مطلب کو دوسری طرف لے جانے میں ماہر تھا، اس نے مجھے ایک مرتبہ دہشت زدہ کر دیا۔ قصہ یہ ہوا کہ میں اپنے زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ خالد کے فضائل بیان کر رہا تھا، میں نے بیان کرتے کرتے کہا خالد ہی سیف اللہ الملول، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے خدا کی کھینچی ہوئی تلوار ہیں۔ اس نے برجستہ کہا، جی نہیں، وہ سیف الشیطان المشلول ہیں، بریکٹ میں شیطان کی کن تلوار ہیں۔ اس وقت مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن جب بحث کے بعد خدا نے میری بصیرت کھول دی اور تخت خلافت پر زبردستی بیٹھنے والوں کی قدر و قیمت مجھے معلوم ہو گئی اور اس کی تحقیق ہو گئی کہ یہی لوگ احکام الہی کو بدلتے ہوئے حدود الہی کو معطل کرنے والے تھے، تو میرا تعجب دور ہو گیا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خالد کا ایک قصہ مشہور ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بنی حزیمہ کی طرف دعوت اسلام کے لیے بھیجا، لیکن ان سے قتال کرنے کو نہیں فرمایا۔ بنی حزیمہ اچھی طرح سے اسلمنا نہیں کہہ پائے، بلکہ سبانن سبانن کہتے رہے، یعنی ہم اسلام کی طرف مائل ہیں۔ خالد نے ان کو قتل کرنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قیدیوں کو ساتھیوں کے حوالے کر کے حکم دے دیا کہ ان کو قتل کر دو، لیکن بعض نے قتل کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اب ان کا قتل جائز نہیں ہے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قصہ بتایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا، پالنے والے خالد نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ بریکٹ میں ہے، صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 171، باب ازا قضاء الحاکم بجوری، صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 171۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو کافی مال دے کر بنی حزیمہ کے پاس بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے مقتولین کی دیت ادا کی، جو مال تباہ ہو گیا تھا اس کا عوض دیا، انتہا یہ کہ کتے کی بھی قیمت ادا کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رو بقبلہ ہاتھوں کو اٹھا کر کھڑے ہوئے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ بغل کے نیچے کا حصہ دکھائی دینے لگا اور فرمایا، خدایا میں خالد کے اقدام سے بری ہوں۔ اس جملے کو 3 مرتبہ فرمایا۔ بریکٹ میں ہے، سیرت ابن حشام جلد 4 صفحہ 53، طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ 102۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اب اصحاب کی عدالت کہاں گئی؟ جب خالد ابن ولید، جو ہمارے بزرگزین صحابہ میں شمار ہوتے ہیں اور ہم ان کو سیف اللہ کہتے ہیں، تو کیا خدا کی تلوار اس لیے ہے کہ اسے بے گناہوں اور مسلمانوں کے اوپر اٹھایا جائے؟ اس میں صریحی طور سے تناقض ہے، کیونکہ ایک طرف تو خدا قتل نفس سے روکتا ہے، فحاشہ و منکر یعنی کہ ارتکاب سے منع کرتا ہے، لیکن دوسری طرف حضرت خالد جو سیف اللہ ہیں وہ بغاوت کر کے مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، ان کے خون و مال کو رائغہ کر دیتے ہیں، عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ یقیناً یہ خدا پر بہتان ہے، پروردگار تو اس سے بلند و برتر ہے۔ معبود، تو نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو باطل نہیں پیدا کیا، یہ تو کافروں کا خیال ہے۔ ابو بکر جو خلیفہ مسلمین تھے، ان کے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کو سن کر خاموش رہیں؟ یہی نہیں، بلکہ عمر کو آمادہ کریں کہ خالد کے خلاف زبان کو روک لو۔ کیا واقعاً ابو بکر اس پر قانع ہو گئے تھے کہ خالد نے تاویل میں غلطی کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہر مجرم حتقِ حرمت کر کے تاویل کر لیا کرے گا، لیکن میں کسی قیمت پر یہ نہیں مان سکتا کہ ابو بکر خالد کے معاملے میں تاویل کے قائل تھے۔ خالد وہ شخص ہے جس کو عمر نے دشمن خدا کے لقب سے نوازا، اور عمر کی رائے تھی کہ خالد کو قتل کرنا واجب ہے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کیا ہے، یا پھر اس کو رجم کیا جانا ضروری ہے کیونکہ اس نے مالک کی بیوی لیلا سے زنا کیا ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ خالد نے عمر کے مقابلے میں میدان جیت لیا تھا، کیونکہ ان سب باتوں کے باوجود ابو بکر خالد کے حمایتی بن گئے، اور ابو بکر دوسروں کی بنسبت خالد کی حقیقت سے زیادہ واقف تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس رسوا کن واقعے کے بعد پھر ابو بکر نے خالد کو یمامہ بھیج دیا، وہاں پہنچ کر خالد کو پھر فتح نصیب ہوئی، اور وہاں بھی خالد نے ایک عورت سے منہ کالا کیا جیسے لیلا سے کیا تھا۔ اور ابھی نہ تو مسلمانوں کا خون خشک ہو پایا تھا نہ مسلمہ کے پیروکاروں کا کہ خالد نے پھر وہی گل کھلایا۔ اس مرتبہ ابو بکر نے خالد کو اس سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی جتنی لیلا کے مسئلے میں کر چکے تھے۔ بریکٹ میں ہے الصدیقی ابو بکر صفحہ 151 اور اس کے بعد، بریکٹ کلوز۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوسری عورت بھی شوہردار ہی تھی جس کے شوہر کو قتل کر کے خالد نے اس کے ساتھ مکالا کیا، جس طرح مالک کی زوجہ لیلا سے کر چکے تھے، ورنہ ابو بکر اس مرتبہ اتنی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرتے۔ اس کے علاوہ مورخین نے اس خط کی عبارت بھی نقل کی ہے جو ابو بکر نے خالد کو لکھا تھا۔ اس میں تھا، اے ام خالد کے بیٹے، تو برابر عورتوں سے منہ کالا کرتا ہے، حالانکہ تیرے گھر کے سامنے 1200 مسلمانوں کا خون ابھی خشک بھی نہیں ہو پایا۔ بریکٹ میں ہے تاریخ تبری جلد 3 صفحہ 254، تاریخ خمیس جلد 2 صفحہ 343۔ خالد نے جب خط پڑھا تو کہا، یہ اسی آثر بنیتے، یعنی بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا کا کام ہے، یعنی عمر بن خطاب کا۔ ان تمام اسباب کی بنا پر میں اس قسم کے اصحاب سے نفرت کرنے لگا اور ان کے پیروکاروں سے بھی نفرت کرنے لگا جو ہر صحابی کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں، اور ان علماء سے بھی نفرت کرنے لگا جو بڑی دلیری کے ساتھ ایسے اصحاب کا دفاع کرتے ہیں اور نصوص کی تعویل کرتے ہیں، اور ابو بکر، عمر، عثمان، خالد بن ولید، معاویہ، عمر و عاص جیسے لوگوں کے افعال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جعلی روایات نقل کرتے ہیں۔ پالنے والے میں توبہ و استغفار کرتا ہوں، معبود میں ان تمام لوگوں سے بیزاری اختیار کرتا ہوں، اور ان کے تمام قواعد و افعال سے بیزاری اختیار کرتا ہوں جن کے ذریعے انہوں نے تیرے احکام کی مخالفت کی، تیرے حرمات کو مباح کیا اور تیرے حدود سے تجاوز کر گئے، اور ان کے جان بوجھ کر پیروکاروں، ماننے والوں، محبت کرنے والوں سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ میرے مالک، پہلے جب میں جاہل تھا تو ان سے محبت کرتا تھا، تو میری غلطی کو معاف کر دے، حالانکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، جاہل اپنے جہالت کی وجہ سے معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ خداوندہ، ہمارے بزرگوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا تھا، حقیقت کو ہم سے مخفی کر دیا تھا، پچھلے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جانے والے صحابہ کو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الحق بتا رکھا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد امویوں اور ان کے بعد عباسیوں کی دھوکہ دہی کے شکار ہو گئے تھے۔ پروردگار ان کو اور ہم کو بخش دے، تو راز ہائے سربستہ اور دل میں چھپی باتوں تک سے واقف ہے۔ ہمارے بزرگ ان صحابہ کا جو احترام و اکرام کرتے تھے اور ان سے جو محبت کرتے تھے، وہ اس حسن نیت کی بنا پر تھا کہ یہ لوگ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے۔ اے میرے آقا، تو خوب جانتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اور ہم عترت طاہرہ یعنی ان آئمہ سے محبت کرتے ہیں جن سے تو نے اصحاب رجس کیا ہے، اور ان کو پاک کرنے کی طرح پاک کر دیا ہے، جن کے سید و سردار سید المرسلین امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ خداوندہ، مجھے انہی ائمہ علیہ السلام، معصومین علیہ السلام کی شیعوں میں اور ان کی حبل و ولایت سے تمسک کرنے والوں میں، ان کے راستے پر چلنے والوں میں سے قرار دے، اور ان لوگوں میں سے قرار دے جو ان کی کشتی پر سوار ہونے والے ہیں اور ان کے عروۃ الوثقی سے متمسک رہنے والے ہیں اور ان کے اطبات عالیات میں داخل ہونے والے ہیں، ان کی محبت و مودت کے راستے پر چلنے والے ہیں اور ان کے اقوال و اعمال پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے فضل و بخشش کا شکریہ ادا کرنے والے ہیں۔ خداوندہ، مجھے انہی کے زمرے میں محشور کر، کیونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انسان جس کو دوست رکھتا ہے اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔